ماشاءاللہ. اگر لوگ بندگی خدا میں آ گئے، حق پر آ گئے، فقر بھی ان کا ختم ہو جائے گا، غلامی بھی ان کی ختم ہو جائے گی، عورتیں زندہ درگور ہونے سے بچ جائیں گی، اور دیگر قباحتیں جتنی معاشرے کے اندر ہیں وہ ساری ہو جائیں گی، اور بھوکوں کا پیٹ بھی بھر جائے گا، ان کے لیے راشن کا انتظام بھی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے راشن تقسیم کر کے ان کے پیٹ بھر دیے لیکن یہ بندگی خدا میں نہ آئے، آج ان مشرکوں کے اسیر ہیں، کل کسی اور مشرک کے اسیر ہو جائیں گے. غفلت سے فائدہ نہیں اٹھایا رسول اللہ نے، بلکہ روایت میں ہے کہ جس دن رسول اللہ کے فرزند جناب ابراہیم، دو فرزند تھے رسول اللہ کے جو بچپن میں ہی، ابتدا میں ہی فوت ہو گئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ابراہیم. رسول اللہ مشغول تھے اپنے بیٹے کے کفن و دفن میں، اسی وقت سورج گرن لگ گیا. سورج گرن ہوا، اصحاب نے چہروں سے ایک دوسرے سے باتیں کی، نگاہوں سے، وہی جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں مسائل. رسول اللہ نے فوراً ان کی نگاہیں پڑھ لی، ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے، اور پڑھ کر جو ہی بچہ دفن ہو کے فارغ ہوئے، فرمایا سارے مسجد النبی میں اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے سمجھا شاید بچے کے غم کی باتیں کریں گے، سوگ کی باتیں کریں گے، کوئی اس طرح کی سوگواری کی باتیں ہوں. رسول اللہ نے انہیں جمع کیا مسجد النبی میں ساتھ ہی، اور جمع کر کے انہیں خطبہ دیا، خطاب دیا، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اور اسی وقت سورج گرن لگا، اور تمہارے چہروں کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ تم ان دو واقعات میں آپس میں ربط ملا رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو شاید میرے بچے کے غم میں سورج بھی رونے لگا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو میرے بچے کے غم میں سورج نے بھی سیاہ لباس پہن لیا ہے، سورج بھی سوگوار ہو گیا. فرمایا خبردار، میرے بچے کی موت سے سورج کے گرن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں، موت اپنے اسباب کی وجہ سے پیدا ہوئی، گرن اپنے اسباب کی وجہ سے لگا. میرا بچہ فوت ہوتا یا نہ ہوتا اس وقت پہ گرن لگنا تھا، اور گرن لگتا یا نہ لگتا میرے بچے نے فوت ہونا تھا. لہذا دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کیا رسول اللہ نے یہ فرما کر؟ رسول اللہ نے ان کی غفلت سے، ان کی بے شعوری سے، یا ان کے اس ذہن سے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ اپنی حقانیت جتلانے کے لیے کہہ سکتے تھے کہ دیکھا لوگوں کہ خدا نے میرے بچے کے سوگ میں سورج کو بھی سوگوار کر دیا. رسول اللہ دین لے کر آئے، آئین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، بیان لے کر آئے، بینات لے کر آئے. ان بینات کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ پہلے لوگوں کو غفلت سے نکالے، پہلے لوگوں کو بے شعوری سے نکالے، پہلے لوگوں کو بیداری عطا کرے، پھر اس کے بعد انہیں حق کا کاربند بنا دے. ہم عموماً خواب سنا کر، یہ آج کل بعض علماء کے بقول کے پانچویں دلیل اسلام کی خواب ہے. ویسے تو کہتے ہیں نا چار دلیلیں ہیں، مسلمان جو اجتہاد کرتے ہیں منابع دین چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، جو علماء ذکر کرتے ہیں. کتاب و سنت، اجماع کہ وہ بھی کتاب و سنت ہی کی طرف لوٹتا ہے، اور عقل بھی کتاب و سنت ہی کی طرف لوٹتی ہے. یہاں فرصت نہیں ہے میں بات کروں کہ کیسے لوٹتی ہے، لیکن عموماً چار منابع یا چار دلیلیں اسلام کی ذکر کی جاتی ہیں، کتاب اور سنت اور اجماع اور عقل. لیکن اس زمان میں ایک پانچویں دلیل بھی اس میں شامل ہو گئی، وہ ہے خواب. یہ ہم نے خواب میں دیکھا، خواب میں ہمیں فلاں ہستی نظر آئے، خواب میں یہ ہمیں میسج ملا، خواب میں یہ بہت سارے کام جو آج ہم کر رہے ہیں خواب میں ہمیں بتائے گئے ہیں. اب خواب کس نے کہا کہ اسلام کے منابع میں سے ہے؟ خواب کی کیا حیثیت ہے؟ اگر خوابیں سنا سنا کے آپ کسی کو اسلام کی طرف لے آئے، دوسرا خوابیں سنا سنا کے، سپنے سنا کے اس کو اسلام سے باہر لے جائے گا. وہ کسی شخص نے کہا ایک مومن کو جا کر، اچھا مومن رحم دل تھا، نرم دل والا، اس مومن کو کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا امام زمان مجھے خواب میں آئے، اور کہا کہ اس مومن کو کہو آپ کو 50,000 روپیہ دے دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ کے لے جانا. دوسرے دن گئے لینے کے لیے، انہوں نے کہا بھائی میں تیار کر کے رکھے ہوئے تھے لیکن اس رات کو مجھے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں دینا. خواب کا جواب خواب. حق کو پہلے عزیزان واضح کریں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی، ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. لیکن شیطان وہ شیطان پرست اور گمراہ لوگ ہمیشہ حق میں باطل اور باطل میں حق ملاتے ہیں، مخلوط کرتے ہیں، اس میں ابہام پیدا کرتے ہیں، چونکہ ان کے مفادات ابہام کے حالت میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں، شفاف حالت میں ان کے مفادات حاصل نہیں ہوتے. مثلا ابھی ایسی لائٹیں جو دھند میں، آج کل دھند پڑتی ہے نا یہاں لاہور اور اس کے ارد گرد میں، پنجاب کے علاقے میں دھند پڑتی ہے، رات کو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو کون سی لائٹیں کہا جاتا ہے استعمال کریں، فوگ لائٹ یا زرد لائٹیں، یلو لائٹ استعمال کریں آپ. خوب، جس نے یلو لائٹ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، فوگ لائٹ کی اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اور اس نے بہت زیادہ مقدار میں یہ لائٹس بنا لی ہیں گاڑیوں کی، اس کو بیچنا ہے، یہ اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے اس کو. اس کو بیچنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دھند کی ضرورت ہے، فوگ کی ضرورت ہے. اگر دھند نہ ہوئی اس کی لائٹ نہیں بکتی. وہ کہتے ہیں حاجی صاحب وہ کوئی خارش کی کریم بناتے تھے فیکٹری میں، حج میں جا کے لوگوں سے کہتے تھے دعا کرو لوگوں کو خارش ہو جائے، چونکہ خارش ہوگی تو ان کی کریم بکے گی، اگر لوگوں کو خارش ہی نہیں ہے تو کوئی خریدے گا نہیں، ان کا نقصان ہوگا، فیکٹری نہیں چلے گی ان کی. دھند ہوگی تو یہ لائٹیں بکیں گی، غبار ہوگا تو یہ لائٹیں بکیں گی. کچھ لوگوں نے اپنے پروڈکٹ، اپنے مفادات دھند کے اندر رکھے ہیں کہ جب حق و باطل دونوں مل کر دھند بن جائے، دھندلکی فضا بن جائے، غبار بن جائے، اس کے اندر ان کا نظام چلتا ہے، اس کے اندر ان کی بات چلتی ہے، اس کے اندر ان کی شخصیت قبول ہوتی ہے. لیکن اگر دھند نہ ہو، شفافیت ہو، ان کی بات نہیں چلتی. نہج البلاغہ کے ایک پورے خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں جو اغباش الفتنہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے زمانے کے لیے پروڈکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دھند کے لیے، غبار کے لیے اپنے نظریات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کنفیوژن کے زمانے کے لیے اپنے نظریات بنا کے رکھے ہیں، پہلے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا نظریہ، اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں، پہلے بحران کھڑے کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا راستہ بتاتے ہیں بحرانوں کے اندر. کبھی بھی نہیں چاہتے کہ حق جدا ہو اور باطل جدا ہو، حق کو باطل کی وضاحت نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو الجھا دیتے ہیں، پھر اس کو آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں. ہر دور کی مشکل ہے، اگر حق کو باطل واضح نہ ہو لوگوں کو نہیں پتا چلتا علی حق پر ہے یا امیر شام حق پر ہے، لوگوں کو نہیں پتا چلتا حجر ابن عدی کا قاتل حق پر ہے یا حجر ابن عدی حق پر ہے، لوگوں کو نہیں پتا چلتا حسین ابن علی حق پر ہے یا یزید و عبید اللہ حق پر ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا بنو امیہ حق پر ہیں یا بنو ہاشم حق پر ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ بنو عباس حق پر ہیں یا اہل بیت حق پر ہیں، یہ نہیں پتا چلتا اگر حق و باطل واضح نہ ہو. اور اگر حق و باطل واضح نہ ہو تو خواص کو یہ پتا نہیں چلتا کہ صدام حق پر ہے یا امام خمینی حق پر ہے. کس قدر نحوست ہے ایک قوم کی، یہ ہیں نحوستیں. وہ جو نحوستیں جنتری میں لکھی ہوئی ہیں وہ نحوستیں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا قمر در اقرب اور فلاں در فلاں، یہ سب خرافات ہیں. قمر کبھی اقرب میں نہیں جاتا، اصل اقرب ہے نہیں ہے کہ قمر اس میں داخل ہو، یہ جنتریوں نے سب بنا کر ہمارے لیے نحوست ہے نہ سے. لیکن دن منحوس نہیں ہوتے، انسان منحوس ہوتے ہیں، انسان منحوس ہوتے ہیں، ناس و ساد انسان ہیں. پاک ترین دن کو انسان منحوس بنا دیتے ہیں اور منحوس ترین ایام کو انسان ساد بنا دیتے ہیں، سعادت مند بنا دیتے ہیں. ان نحوستوں میں سے ایک بڑی نحوست ایک امت کے لیے یہ ہے کہ اس امت کو خواص وہ ملے جن کو یہ نہ پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جہاں خاذلین حق خواص جس قوم کو مل جائیں اس قوم کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے. عزیز من کمر در عقرب تیری نحوست نہیں ہے, دین خاذلین کے جرمٹ میں نحوست ہے, حق خاذلین کے نرغے میں آ جائے یہ نحوست ہے ایک قوم کی. ایک قوم اس قسم کے افراد میں گر جائے یہ نحوست ہے اس قوم کی. سید الشہداء اس نحوست سے نکالنے کے لیے امت اسلامیہ کو قیام کیا. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, توجہ فرمائی. ہم لفظ حق سے شروع کرتے ہیں پھر حقیقت حق تک آتے ہیں کہ کیا ہے. حق کی پہچان کریں, معیار ہونا چاہیے ہمارے پاس. دین سارا یہی ہے, حق پتہ چلے اور باطل معلوم ہو جائے, یہ سارا دین ہے. حق کا معنی ہوتا ہے ثابت, پائیدار. ثابت اور پائیدار حق کا معنی ہے. حق کا مفہوم سادہ سے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, طالب علمانہ باتوں سے ہٹ کر دور ہو کر تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت اور پائیدار, وہ چیز جو وہ جب وہ شے جو رہے, ثبات ہو, جس کو ثبات حاصل ہو, جس کے اندر پائیداری ہو, وہ حق ہے. اس کے مقابلے میں باطل بالکل اس کی الٹ حالت کا نام ہے, ناپائیداری. ناپائیداری باطل, ناپائیداری کو کہتے ہیں. عربی زبان میں حق و باطل لفظ استعمال ہوتے ہیں, اب دوسری زبانوں میں ان کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جو ان کے متبادل استعمال ہوتے ہیں, لیکن حق کا مکمل متبادل نہیں ہے کسی زبان کے اندر. جیسے ہم کہتے ہیں حق یعنی رائٹ, نہ رائٹ حق کی پوری ترجمانی نہیں کرتا. جتنی عربی زبان میں وسعت ہے اور گنجائش ہے اور فسعت ہے, اتنی نہیں ہے دوسری زبانوں کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں, ظاہر ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر پائیداری نہیں ہوتی, ناپائیداری ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں اور ان کے اندر پائیداری بھی ہے, ثبات بھی ہے ان کے اندر. جس چیز کو ثبات حاصل ہے اس کو وہ حق ہے, جس چیز کو ثبات نہیں, ظاہر ہوئی ہے لیکن اس کو ثبات حاصل نہیں ہے, یہ باطل ہے. قرآن مجید نے حق و باطل کا پہلے مفہوم بتایا ہے, پھر حق و باطل کے مصادیق بتائے ہیں, حق و باطل کی شکلیں بتائی ہیں, حق و باطل کے نمونے بتائے ہیں, اور پھر انسان کو دعوت دی ہے کہ حق پر چل اور باطل سے دوری اختیار کر. پہلے اس کو معیار دیا ہے حق و باطل کو سمجھنے کا. توجہ فرمائیں, قرآن مجید نے حق و باطل کے لیے جو معیار دیا چند مقامات پر ہے. ایک سورہ آپ کی خدمت میں یا ایک آیت عرض کرتا ہوں, درود پڑھیے محمد والے محمد.
اللہ
مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ. سورہ مبارکہ رعد میں آیا 17 میں, سورہ رعد آیا 17 میں پڑھی ہوئی آیت, بارہا اسے استخارے نکالیں آپ نے فالیں, آج ذرا اس کے معنی بھی سن لیں. سورہ مبارکہ رعد 13 سورہ ہے اور 17 آیا، لیکن میں 16 بھی ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ بات مل جائے آپس میں. ہم نے قرآن فالوں کے لیے رکھا ہوا ہے نا، جنتری نے فالیں بتائیں، جنتری نے بتایا فال نکالو، فال جنتری سے ہے، جنتری نے سکھایا فال. فال صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، تمام دنیا میں فال ہے، مسلمان بھی فال نکالتا ہے، غیر مسلمان بھی فال نکالتا ہے. فال یعنی شگون، فال کا مطلب ہوتا ہے شگون. شگون یعنی یہ دیکھنا کہ چانس کیا ہوگا، ملتا ہے یا نہیں ملتا. ہر طریقے سے انسان آزماتا ہے نا، کہتے ہیں جی اگر یہ کالی بلی اگر نظر آ جائے اس کا مطلب ہے آج گاہک نہیں آئے گا، آج نقصان ہوگا. کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں کالی بلی دیکھتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے ہیں بلیاں دیکھ کر ان کو وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں کہ آج یہ سامنے آیا، یہ مرد یہ عورت دکھائی دی، آج کوئی چوہا نہیں ہاتھ لگے گا. یہ دیکھنا کہ مثلا آج یہ کام ہوا ہے، ادھر چھت کے اوپر کوا بولا ہے، آج یہ ہوگا. ہاں آج پانچا الٹ گیا ہے، آج یہ کام ہوگا. آج آنکھ پھڑک رہی ہے، آج یہ کام ہوگا. یہ سب جنتری ہے. دو کتابیں اللہ نے ایک آسمان سے اتاری ہے، ایک ہندوستان سے. اللہ نے نہیں اتاری، ہندوستان سے نجومیوں نے اتاری ہے. آسمان سے قرآن آیا، ہندوستان سے جنتری. قرآن ہم نے مقدس برکت کے لیے رکھ لیا ہے اور عمل کے لیے جنتری اپنا لیا. فیصلے سارے جنتری پر کرتے ہیں، قرآن پر نہیں کرتے. اور جنتری نے ہی کہا ہے کہ قرآن کو اگر پڑھنا ہی ہے تو فال نکال لیا کرو. قرآن ہدایت ہے عزیز من، ہدایت ہے قرآن، تفاؤل کے لیے نہیں. استخارہ اور چیز ہے، اس کا ہم نے نام استخارہ رکھا ہوا ہے. کل ایک بزرگ پوچھ رہے تھے مجلس کے بعد کہ استغاثہ کا کیا معنی ہوتا ہے. استغاثہ غوث مدد کو کہتے ہیں، استغاثہ مدد مانگنے کو کہتے ہیں. استغاثہ، استخارہ، استشارہ، استفادہ، یہ سب ایک خاص فارم ہے الفاظ کی. استفادہ سے کیا مراد ہے؟ استفادہ سب سمجھتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا، فائدہ لینا، فائدہ طلب کرنا، فائدے کی جستجو میں رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ استفادہ. فائدہ حاصل کرنا استفادہ ہے. استخارہ خیر حاصل کرنا، خیر مانگنا دعا ہے. استغاثہ مدد مانگنا، خدا سے کہنا پروردگارہ مدد کر، یہ استغاثہ ہے. استخارہ خیر مانگنے کو کہتے ہیں. استخارہ ہے، دین کا حق حصہ ہے، تعلیمات میں، روایات میں ہے، سیرت معصومین ہے، معصومین کی سنت ہے. استخارہ کرو یعنی خیر مانگو اللہ سے. دعائے صحیفہ سجادیہ بھی ہے دعائے استخارہ، نماز استخارہ، کہ اللہ سے خیر مانگو. جب بھی کوئی سوچتے ہو، کوئی فیصلہ کرتے ہو، کوئی قدم اٹھاتے ہو تو پہلے اللہ سے خیر مانگو. لیکن ہم نے فال کا نام استخارہ رکھ دیا. جس طرح وہ ایک مومن تھا، اس نے نام عبادتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے نام اس نے رکھے ہوئے تھے عبادتوں کے. مثلا روٹی کو اس نے مسلح نام رکھا ہوا تھا، ڈونگے کو لوٹا کہتا تھا وہ، اور اسی طرح دوسری چیزوں کو، شربت کو اس نے پانی کا نام دیا ہوا تھا، اور ساتھ حلوے کو مثلا سجدگاہ کہتا تھا. اس طرح بوٹیوں کا نام تسبیح رکھا ہوا تھا اس نے، سیویوں کا نام. اور جب بھی کوئی مہمان اس کے گھر میں جاتا، کوئی ملاقات کے لیے جاتا، وہ فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیتا کہ جلدی کرو مسلح تیار کرو، جلدی کرو لوٹا تیار کرو، جلدی کرو سجدگاہ تیار کرو، جلدی کرو پانی کی تیاری کرو. اور یہ مومنین بہت حیران ہوتے کہ ہم جب بھی آتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، یہ فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس کی زبان پر لوٹا، مسلح، تسبیح اور سجدگاہ کا نام ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے. یہ اسی طرح استخارہ خیر مانگنا دعا ہے. فال یہ جس طرح قرآن کھول کے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر شادی کر لو، ادھر ہے شادی نہیں کرو، ادھر ہے سفر کرو، ادھر ہے سفر نہ کرو، یہ فال ہے. یہ جنتری نے سکھایا یہ طریقہ فال. روایات میں روکا گیا کہ فال مت نکالو, لا تفعلوا, اور خصوصاً روایت ہے سری لا تفعلوا بالقرآن, قرآن سے فال مت نکالو. قرآن کتاب فال نہیں, کتاب ہدایت ہے. فال پوری دنیا میں ہے, ہر کام کے لیے. چور بھی جاتے ہیں پہلے فال نکالتے ہیں کہ چوری آج کامیاب ہوگی یا نہیں, ڈاکہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اتا بعض جگہ میں نے پڑھا کہ یہ جواری جوا کھیلنے سے پہلے فال نکالتے ہیں کہ آج جوا جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. جس دن فال نکلے کھیلتے ہیں, جس دن نہ نکلے اس دن نہیں کھیلتے. پکا ایمان ہے ان کا فال کے اوپر. فال سب کے اندر ہے, لہذا روکا گیا کہ فال مت نکالو. ضمنی بات آ گئی, جن آیات سے فال نکالتے ہیں ذرا ان کو غور کریں کہ وہ کہنے کیا آئی ہیں ہمیں. سورہ مبارکہ رعد میں آیا 16 سے میں پڑھتا ہوں, اصل مطلب 17 آیت نمبر آیت میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من رب السماوات والارض, قل للہ, کہو کون ہے زمین و آسمان کا رب, پروردگار کائنات کون ہے, زمین و آسمان کا رب کون ہے, ربوبیت والا, کہو اللہ. قل من رب السماوات والارض, قل للہ. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا, تو پھر جب اللہ رب ہے تو تم نے اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان لوگوں کو اولیاء بنا لیا جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, جو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیوں ان کو اپنا اولیاء مان لیا, دوست بنا لیا. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, اے رسول نے کہو کہ آما و بصیر ایک جیسے ہیں, نابینا اور بینا ایک جیسے ہیں. ام حل یستوی الظلمات والنور, کیا ظلمت اور نور ایک جیسے ہیں, کیا ظلمت اور نور ایک جیسے ہیں. یہ جو تعبیریں ہیں قرآن مجید کے اندر, یہ اس لیے ہیں چونکہ لوگوں کے اندر عملی طور پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا ظلمت اور نور میں, آما اور بصیر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. ہم عملاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کلچر کی, تہذیب کی, جہالت کی بنی ہوئی دیواریں گرائی ہیں اور بہت ساری گری ہوئی دیواریں تعمیر کی ہیں, بہت ساری گری ہوئی دیواریں تعمیر کی ہیں, سیدھی کی ہیں. یہ جو قرآن مجید میں ہے, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں, یہ گری ہوئی دیوار تھی اسلام کے آنے سے پہلے, گری ہوئی دیوار تھی. چونکہ علم کے بغیر باقی چیزیں برتری کا باعث تھیں, علم کو نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے آ کر یہ دیوار تعمیر کی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا مجاہد اور غیر مجاہد ایک جیسے ہیں, فرمایا نا یہ گری ہوئی دیوار تھی اسلام نے تعمیر کی, مجاہد اور غیر مجاہد ایک جیسے نہیں ہیں. کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں, ہمارے رویوں میں ہے کہ ایک جیسے ہیں, ہم جو پروٹوکول دیتے ہیں مومنین کو بھی وہی دیتے ہیں جو فاسقوں کو دیتے ہیں, ہمارے رویوں میں فاسق اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید کا فرمانا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, کیا مومن فاسق کی طرح ہے, فاسق مومن کی طرح ہے, خدا کی بارگاہ میں مساوی نہیں ہے, تمہارے پاس بھی مساوی نہیں ہونے چاہیے. فاسق اور غیر فاسق ایک جیسے نہیں ہے, مومن اور غیر مومن ایک جیسے نہیں ہے. کیا آما و بصیر ایک جیسے ہیں, یعنی تم نے ایک بنا لیے ہیں. کیا نور و ظلمت ایک جیسے ہیں, یعنی یہ دیواریں تم نے گرا دی ہیں, یہ دوبارہ اسلام تعمیر کر رہا ہے. ان دیواروں کے فاصلے رکھو, ان دیواروں کے فاصلے رکھو کہ نور و ظلمت ایک جیسے نہیں ہیں. ان کی پہچان کرو, یہ دیواریں گراؤ گے نور ظلمت میں مل جائے گا, ظلمت نور میں مل جائے گی, دھند چھا جائے گی, اس دھند میں تم زندگی بسر کرو گے اور اس دھند میں تمہیں راہزن راہبر نظر آئے گا اور راہبر راہزن نظر آئے گا, اس دھند میں تمہیں حق والا باطل پہ نظر آئے گا اور باطل پرست حق پہ نظر آئے گا. یا کم از کم نقصان اس دھند میں یہ ہوگا کہ مومن اور فاسق دونوں تمہیں ایک جیسے نظر آئیں گے. لہذا یہ دیوار قائم رکھو تاکہ دھند نہ بنے. ظلمت و نور ملتے ہیں تو دھند بن جاتی ہے, آما و بصیر ملتے ہیں تو دھند بن جاتی ہے, مومن و فاسق ملتے ہیں, ایمان و فسق آپس میں مخلوط ہوتا ہے, دھند بن جاتی ہے, فوق بن جاتی ہے. اور بعضوں کے پروڈکٹ بکتے ہی فوگ میں ہیں، ایک جیسے ہوں تاکہ وہ کاروبار چلے ان کا. ام حل یستوی الظلمات والنور ام جعل للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا پھر خدا کے شریک ان لوگوں کو قرار دیتے ہو کہ جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی چیز خلق کی ہے کہ ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہو؟ کیا دیکھا ہے کسی نے اللہ کی طرح کسی چیز کو خلق کیا ہو؟ فتشابہ الخلق علیہم، اور خلق خدا اور خلق شریک خدا مشابہ ہو گئی. کیا کسی نے آج تک اللہ کے علاوہ کوئی مکھی بھی خلق کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی ذرہ خلق کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی پتا خلق کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ جب نہیں کی تو کس طرح تم شریک ٹھہراتے ہو خدا کے؟ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اے رسول ان کو بتا دو اللہ ہر شے کا خالق ہے اور اللہ واحد و قہار ہے. اس کی وحدت قہار وحدت ہے، یعنی اس کی وحدت وہ ہے جو کسی اور کو سر اٹھانے نہیں دیتی، غالب وحدت ہے خدا کی. اس کے بعد ہے توجہ فرمائے اب سمجھانے کے لیے مثال، کہ یہ جو آیت اوپر گزری بہت بنیادی آیت ہے، یہ جو ابھی پڑھی ہے، یہ آیت خوب ہم نے سن لی، سننے کے بعد بھی اب کیا رائے بنی ہماری؟ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں تھا، مولانا نے ایسی ٹائم ضائع کی، یہی ذہن میں آیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آیا ایک ہی آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کیا نور و ظلمت ایک جیسے ہیں، کیا آما و بصیر ایک جیسے ہیں، کیا خدا و شریک خدا ایک جیسے ہیں، کیا مخلوق و خالق ایک جیسے ہیں. چار پانچ چیزوں کے اندر موازنہ ایک ہی آیت کے اندر کیا گیا، چار پانچ چیزوں کے اندر. یعنی آج اگر وہی جو مثالیں میں نے دیں، یعنی کیا امیر شام و علی ایک جیسے ہیں، کیا صدام و امام خمینی ایک جیسے ہیں؟ لیکن یہ آج مشتبہ ہو گیا، علماء پر مشتبہ ہو گیا یہ معاملہ. قرآن کہہ رہے کیا نور ظلمت ایک جیسے ہیں، کیا آما و بصیر ایک جیسے ہیں؟ ہو جاتا ہے بسا اوقات، یہی قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. اور جب خواص پر امر مشتبہ ہوتا ہے، فتشابہ الخلق، جب عوام پر، جب خواص پر امر مشتبہ ہوتا ہے تو عوام پر بھی مشتبہ ہو جاتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی عوام پر بھی مشتبہ ہو جاتا ہے. کتنے عوام ہیں جو اسیر ہیں اس قسم کے خواص کے، اس قسم کے خواص کے. ایک موضوع ہم نے بیان کیا ہے، اگر فرصت ہو آپ پیگیری سمجھنا چاہیں ان موضوعات کو، تو موجود ہے اسوائے فاطمیہ کے نام سے. اسوائے فاطمیہ میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید نے اسوہ متعارف کروایا رسول اللہ کو. اسوہ کی تین قسمیں ذکر کی ہیں، اسوائے حسنہ، اسوائے فاسدہ و اسوائے محملہ. اسوائے حسنہ جیسے معصومین ہیں، انبیاء ہیں. اسوائے فاسدہ جس طرح گمراہ لوگ ہیں، ظالمین ہیں، یہ اسوائے فاسدہ ہیں. اور اسوائے محملہ سب سے خطرناک اسوہ اسوائے محملہ ہے، چونکہ اسوائے فاسدہ کے پیچھے مومن نہیں جاتا. آج کوئی مومن اوباما کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانتا، کوئی مومن کسی گمراہ کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانتا، نہیں کہتا کھل کر کے شیطان میرا اسوہ ہے. لیکن سب کے سب، پوری امت مسلمہ اسوائے حسنہ سے کیوں دور ہے؟ چونکہ اسوائے محملہ کے اسیر ہے. اسوائے محملہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ جس نے تقدس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور لوگوں کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہے جدھر اسوائے فاسدہ لے کے جا رہا ہے. فرق یہ کہ وہ نقاب کے بغیر ہے، یہ نقاب اوڑھ کے وہی کام کر رہا ہے. اسوائے محملہ جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جن کی کوئی مسئولیت نہیں ہے، جن کا کوئی رول نہیں ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، جن جو حامل دین نہیں ہے، جو محافظ دین نہیں ہے، جو مدافع دین نہیں ہے، جو ناصر دین نہیں بلکہ خاذل دین ہے، دین کو خزل کرنے والے، دین کو تنہا چھوڑ دینے والے، امت انہی کی گرفتار ہے. کیوں؟ کہ یہ مقدس ہیں. کیوں مقدس؟ کیوں ان کے پیچھے؟ ان کی نماز شب ترک نہیں ہوتی، نماز شب ترک نہیں ہوتی. علی کو چھوڑ کر میدان میں تنہا نماز شب پڑھ رہا ہے، حسین کو چھوڑ کر میدان میں تنہا حج کر رہا ہے، حسین کو چھوڑ کر نماز میدان میں تنہا کوفے میں بیٹھ کر رات بھر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے. یہ اسوہ محملہ ہے. آج تک اس نے حرام نہیں کھایا. وہ حرام نہیں کھایا، واقعی نہیں کھایا، لیکن کیا قابل اتباع ہے؟ نہ، چونکہ خاذل دین ہے، دین کی مدد کو نہیں پہنچا، ان لوگوں کے اندر امت اسیر ہے، ان لوگوں کے اندر امت گرفتار ہے، ان لوگوں کی اسارت اور ان کے قید سے نکالنے کے لیے قرآن دیکھیں کیا جتن کر رہا ہے، قرآن حق و باطل کو وضاحت کرنے کے لیے پروردگار کیا اہتمام فرما رہا ہے۔ پہلے بتایا کہ کیا عامہ و بصیر ایک جیسے ہیں، نور و ظلمت ایک جیسے ہیں، خالق و شریک خالق ایک جیسے ہیں، اللہ اور اس کا شریک ایک جیسے ہیں، کیوں تمہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ اب فرمایا اس وجہ سے کہ حق و باطل میں تمہیں تمیز نہیں ہے۔ حق و باطل کا مفہوم قرآن سمجھا رہا ہے، یہ اعجاز قرآن ہے، اس طرح سے قرآن سمجھا رہا ہے جو ایک بہت بڑے دانشور کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کے اعجاز کا ایک نمونہ دیکھیں۔ ابھی قرآن فرماتے ہیں آیت 17، وہ جو اصل آیت تھی وہ یہ آئی ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فی الارض کذلک یضرب اللہ الامثال۔ یہ آیہ کریمہ ہے جسے عرض کیا کہ 12 حفالے نکالی ہیں ہم نے، پتہ نہیں اور کن کن کاموں کے لیے ورد بنا کے ہمیں دی گئی ہے کہ یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو گاہک آئے گا، یہ پڑھو رشتہ آئے گا، یہ پڑھو کاروبار اچھا ہوگا، یہ پڑھو فلاں ہوگا۔ عزیز من، یہ حق و باطل واضح کرنے کے لیے، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، یہ آیت معیار بتانے کے لیے ہے، بہت سادہ سی مثال کے ساتھ ان پڑھوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کا مخاطب پوری بشریت ہے، ایک خاص طبقہ نہیں ہے۔ قرآن مجتہدین کے لیے فقط نہیں آیا، قرآن فقط سکالرز کے لیے، ابن سینا و مولا صدرہ کے لیے نہیں آیا، قرآن ایک دیہاتی کے لیے بھی آیا ہے، ایک گھریلو عورت کے لیے بھی آیا ہے، ان پڑھ کی ہدایت کے لیے بھی آیا ہے، پڑھے لکھے کی ہدایت کے لیے بھی آیا ہے، ہدن للناس ہے قرآن۔ ایسی مثال دے رہے، آپ توجہ فرمائیں، اس مثال کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں ابہام رہ گیا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر یہ کہ بنی اسرائیل کی طرح ہو کہ جنہیں خدا نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ نے کہا اس رنگ کیوں، کہا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ نے کہا کہ وہ اتنی خصوصیات والی ہو، کہا پھر بھی سمجھ میں، ہاں وہ سمجھ میں آتی ہے، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ جب انسان نہ سمجھنا چاہے پھر سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق و باطل سمجھنا چاہتے ہو، حق و باطل کا معنی دیکھنا چاہتے ہو، حق و باطل کی شکل دیکھنا چاہتے ہو، غور کرو، آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، اس پانی کے اترنے کے بعد وادیاں ندیاں بہہ نکلیں، ندیوں میں پانی بہہ نکلا، یہ منظر جو ہم صبح و شام روز دیکھتے ہیں، کس طرح پانی بہہ نکلا؟ قرآن فرما رہا ہے کہ بقدرها، اپنی اپنی مقدار اور اپنی اپنی گنجائش کے مطابق، سب ندیوں میں ایک جیسا پانی نہیں، سب وادیوں میں ایک جیسا پانی نہیں، کسی میں تھوڑا ہے کسی میں زیادہ ہے۔ کیوں تھوڑا اور زیادہ ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ نے وہاں تھوڑا اتارا یہاں زیادہ اتارا، بلکہ اس لیے تھوڑا اور زیادہ ہے کہ اس کی مقدار، اس کی گنجائش، اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے، اس کا ظرف کم ہے، اس کا ظرف زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو تھوڑا اور زیادہ ہے، یہ اللہ نے نہیں کیا تھوڑا اور زیادہ، یہ ظرفیت نے تھوڑا اور زیادہ کر دیا ہے، لینے والوں میں تھوڑا اور زیادہ کر دیا ہے، ورنہ ہم نے یکساں دیا تھا سب کو۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، جب پانی آسمان سے اترا، ندیوں میں بہہ نکلا، وادیوں میں بہہ نکلا، اور یہ وادیاں جب ان کے اندر پانی بہ، تو پانی جب بہتا ہے اس پانی کے اوپر بلبلہ بنتا ہے، چونکہ ہوا اور پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ منظر دیکھا ہوا ہے، بارش جب برستی ہے، موٹا قطرہ جب گرتا ہے پانی کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ بلبلہ بن جاتا ہے۔ بلبلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بلبلہ پانی کی سطح کے اندر گری ہوئی ہوا کو کہتے ہیں، تھوڑی سی مقدار ہوا کی ہوتی ہے اور اس کے باہر پانی کی شفاف تہ بن جاتی ہے، پانی کی تہ جب ہوا کے گرد لپٹ جائے، چڑھ جائے، تو اندر کیا بنتا ہے؟ اس کے بلبلہ بنتا ہے۔ یہ بلبلا ایک ہو تو بلبلا ہی ہے، لیکن جب یہ بہت سارے بلبلے بن جائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں بلبلے بن جائیں اور یہ مل جائے آپس میں بلبلے، تو کیا بنتی ہے؟ جاگ۔ جاگ کیا ہے؟ بلبلے۔ پانی کے اندر بند ہوا ہے، یہ بند ہوا آپس میں ملی تو کیا بن گیا؟ بلبلا۔ جب یہ بہت سارے بلبلے ملے تو کیا ہو گیا؟ جاگ بن گئی۔ جاگ کو عربی زبان میں زبد کہتے ہیں، زبد، زبدہ۔ کبھی حج پر جائیں، مکھن چاہیے ہو تو کیا کہیں ان کو؟ زبدہ چاہیے، زبد چاہیے ہمیں، وہ مکھن دے دے گا آپ کو۔ چونکہ مکھن بھی لسی کے اوپر یا دہی کے اوپر چڑھی ہوئی جاگ ہے، وہ جاگ آپ سمیٹتے ہیں چربی کی، تو وہ منجمد ہو کر یا کلوز ہو کر وہ مکھن بن جاتا ہے، زبد۔ اس وجہ سے مکھن کو کہتے ہیں، مکھن کو نہیں کہتے، اصل جاگ کو کہتے ہیں زبد۔ جب پانی بہ نکلتا ہے، پانی کی حرکت کی وجہ سے، پانی اگر رکا ہوا ہو بلبلا نہیں بنتا۔ پانی جب چلتا ہے، ہوا سے ٹکراتا ہے، ہوا کی سطح اور پانی کی سطح آپس میں ملتی ہیں، جب پانی اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہوا کی ٹکراؤ سے اس کے اندر ہوا داخل ہو جاتی ہے، لہذا بلبلے بنتے ہیں۔ یہ بلبلے کثرت سے بن کر جھاگ بن جاتی ہے۔ بس ایک بڑا عام سا منظر ہے قرآن نے پیش کیا، ان پڑھوں کو معلوم ہے، پڑھے لکھوں کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب آسمان سے پانی اترتا ہے وہ زمین پہ بہہ نکلتا ہے، جب زمین پہ بہہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال قرآن نے تبدیل کی ہے، وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو آگ میں تم پگھلاتے ہو۔ ذرا یہ تخصصی مثال ہے، وہ عام مثال تھی جو سب کے دیکھنے کی ہے، اب ایک خصوصی مثال قرآن نے مثال بدل دی، الگ مثال دی۔ وہ مثال کیا ہے کہ آپ دانتیں پگھلاتے ہو، لوہا پگھلاتے ہو، سونا پگھلاتے ہو، تانبا پگھلاتے ہو، چاندی پگھلاتے ہو، ہر چیز کو پگھلاتے ہو، روزمرہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ دانت پگھلاتے ہو کوئی، اور اس دانت کے پگھلنے کے بعد، وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، یا زیورات بنانے کے لیے دانت پگھلاتے ہو، یا کوئی سامان ٹول بنانے کے لیے، وسائل بنانے کے لیے دانت پگھلاتے ہو آپ۔ جب دانت پگھلاتے ہو، لوہا پگھل جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زبدن مثلو، اس کے اوپر بھی جاگ بن جاتی ہے۔ بس دو مثالیں ہوں گی، ایک پانی کے چلنے سے پانی پر جاگ بنتی ہے، اور دوسری دانت کو پگھلانے سے دانت کے اوپر جاگ بنتی ہے۔ وہ جاگ بھی ایسی ہوتی ہے، فرق صرف پانی کا ہوتا ہے کہ وہاں پانی کی تہہ میں اندر ہوا چلی جاتی ہے، اور یہاں پر دانت کی باریک تہہ کے اندر ہوا چلی جاتی ہے۔ وہاں یہاں بھی زبد بنتی ہے جاگ، اور وہاں بھی جاگ بنتی ہے۔ خوب، اب جب جاگ بنتی ہے، عزیز من آپ نہ چھیڑیں اس کو، ایک جگہ رکھ دیں بس اس کو۔ جب جاگ بنتی ہے جن لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ کو پانی چاہیے، کچھ کو زیور بنانے کے لیے سونا چاہیے، اگر سنارا ہے، پگھلا رہا ہے کوئی چیز، اس کو سونا چاہیے، لیکن اس کے سامنے ابھی کیا ہے؟ پگھلی ہوئی دھات کے اندر دو چیزیں ہیں، پگھلی ہوئی دھات بھی ہے اور جاگ بھی ہے۔ اگر کسی کو پیاس بجھانی ہے، پیاس بجھانی ہے، یا کپڑے دھونے ہیں، یا کھانا پکانا ہے، اس کو پانی چاہیے نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، جو پانی کے استعمالات ہیں، اس کے سامنے اب دو چیزیں ہیں، اوپر جاگ بنی ہوئی ہے، نیچے پانی ہے، اور جس نے سونے کا زیورات بنانے ہیں، پگھلا ہوا سونا ہے نیچے، اور اوپر جاگ بنی ہوئی ہے۔ سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی بات؟ کلیئر ہے نا، یہ بات واضح ہے، یہ بات کہ دانت سے بھی جھاگ بنتی ہے اور پانی میں بھی جھاگ بنتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو مثالیں دی ہیں، پانی کی اور جھاگ کی، دانت کی اور جھاگ کی، کذالک اللہ، اسی طرح سے خدا، خدا کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جب حق کو باطل سمجھانا چاہتے تو اس طرح کی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ قذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ پانی اور جاگ کی مثال حق و باطل کی مثال ہے، یہ دانت اور جاگ کی مثال حق و باطل کی مثال ہے، کہ اللہ جب تمہیں حق و باطل سمجھانا چاہتا ہے تو یہ معمولی چیزیں جو تمہارے اختیار میں ہیں روزمرہ، جن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو تمہاری زندگی میں استعمال ہو رہی ہیں، انہی کے ذریعے سے خدا تمہیں حق و باطل کا مفہوم بھی بتا دے گا، حق و باطل کا معیار بھی بتا دے گا، اور حق و باطل کی شکل بھی دکھا دے گا تمہیں، حق و باطل سے اس طرح سے آشنا کر دے گا کہ کبھی کوئی دھند نہیں بنا سکے گا آپ کے سامنے، حق و باطل کو مخلوط نہیں کر سکے گا تمہارے سامنے، اس طرح خدا کھول کے واضح کر کے تمہارے سامنے حق روشن کرے گا۔ اب کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ فاما الزبد فیذهب جفاء، اما الزبد فیذهب جفاء، زبد یعنی جھاگ یہ آٹومیٹک طور پر ختم ہو جائے گی، جفاءً یعنی خود بخود، جفاء آٹومیٹک کو کہتے ہیں، جاگ کو ختم کرنے کے لیے کسی پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، گولیاں برسانے کی ضرورت نہیں ہے، جاگ کو ختم کرنے کے لیے بس تھوڑا سا انتظار کرو، چونکہ یہ بلبلا ہے اس کی عمر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ باطل ہے، ناپائیدار ہے، یہ ناپائیدار ہے، پائیداری اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، جس کی ذات میں ناپائیداری شامل ہو جائے اور جس کی ذات میں بے ثباتی آ جائے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے،
یہ خود ہی ختم ہو جائے گا، جس کی ذات کے اندر ناپائیداری ہے، جس کی ذات کے اندر بے ثباتی ہے، جس کی ذات کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ خود ہی باطل ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، یہ جاگ ہے۔ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور فرمایا یہ جو خود ہی ختم ہو جائے گا اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ
نہیں ہے،
چونکہ لوگوں کا فائدہ خدا نے اس میں نہیں رکھا جس نے ختم ہونا ہے، لوگوں کا فائدہ اللہ نے اس میں رکھا ہے جس کو ٹھہرنا ہے، جس کو بقا حاصل ہے، جس کو ثبات حاصل ہے، جس کو پائیداری حاصل ہے، اللہ نے لوگوں کا فائدہ اس میں رکھا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح خدا مثالیں دے کر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور آگاہ کرتا ہے، اس طرح خدا آگاہ کرتا ہے۔ عزیز من، رسول اللہ نے، رسول اللہ کو خدا کا حکم دیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، زہوق یعنی جانے والا، باطل جانے والا ہے، ٹھہرنے والا نہیں ہے، باطل ایک لہجہ بھی نہیں ٹھہرتا، باطل جانے والا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے انتظار کر لو، تھوڑا دیکھ لو ٹھہرتی کون سی چیز ہے، جاتی کون سی چیز ہے، جو چلی جائے گی وہ باطل ہے، جو ٹھہر جائے گی وہ حق ہے، جس کو ثبات حاصل ہے وہ حق ہے، جس کے اندر پائیداری ہے وہ حق ہے، ناپائیدار باطل ہے، اس کی ذات میں ناپائیداری ہے۔ اس طرح خدا نے تمہیں حق و باطل سمجھا دیا، اس مثال کو نظر میں رکھو۔ ابھی اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جب پانی لینے جاتا ہوں تو بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی پانی کیا، بلبل جاگ کیا ہے اور پانی کیا ہے، میں تو ہمیشہ ہی کنفیوز رہتا ہوں، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ پانی اور جاگ میں کیا فرق ہے۔ ہے کوئی ایسا نادان؟ خدا اگر کوئی ایسا نکل آیا تو اللہ کی طرف سے آئے گا، حکم آئے گا کہ جان لو لوگوں، یہی سفی ہے، یہی بے وقوف ہے، یہی احمق ہے، بلکہ خدا کی طرف سے آئے گا کہ ہم نے اس کو عقل دی یہی چیزیں سمجھنے کے لیے، اگر اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتا، اولئک هم کالانعام، یہ انسان نہیں بلکہ مویشیوں سے بدتر ہے۔ کبھی انسان کنفیوز ہوا ہے پانی اور جھاگ کے اندر؟ آپ جاتے ہیں جوس پینے کے لیے، اگر وہ جھاگ کا گلاس بھر کے دے دے آپ کو، صرف جھاگ، اور کہے کہ 100 روپیہ دو، دیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں دیتے۔ آپ لڑتے ہیں، گلاس اس کو دے مارتے ہیں آپ، کہ یہ جھاگ دے کے جا رہے ہو تم، مجھے جھاگ پلا رہے، وہ بیوقوف سمجھا ہے، مجھے احمد سمجھا ہے۔ اور اگر کسی نے واقعا 100 روپیہ دے کے جھاگ لے لی، پھر ساری دنیا کو اعلان کر دو یہی بیوقوف ہے، یہی احمد ہے۔ اگر یہ جھاگ دے کے آپ کو بیوقوف بنانا چاہے، آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جھاگ ہے۔ عزیز من، تو اللہ یہی تو فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم جوس کی دکان پر 100 روپے کے بدلے میں جاگ لینے کے لیے تیار نہیں ہو، جو جب دین میں بھی کوئی ممبر پہ آ کے تمہیں جاگ دے کے چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیوں لے لیتے ہو اس سے؟ وہاں کیوں پائیدار چیز نہیں مانگتے اس سے؟ وہاں کیوں اپنا دین نہیں لیتے اس سے؟ وہاں کیوں حق کا معیار نہیں لیتے اس سے؟ وہاں کیوں آئیڈیالوجی نہیں لیتے اس سے؟ وہاں کیوں اپنا دین کا نظام نہیں سمجھتے اس سے؟ فقط جاگ پر خوش ہو جاتے ہو وہاں پر؟ جاگ پائیدار چیز نہیں ہوتی، جس چیز کے اندر پائیداری نہیں ہے وہ جاگ ہے، جس کے اندر پائیداری ہے جو ساتھ لے کے جاؤ وہ حق ہے، جس کے اندر بقا ہے۔ کبھی گئے ہو سونے کی دکان پر اور سنارا کہ جی آپ کو بالکل خالص پگھلا ہوا سونا دوں گا، آپ کو خالص سونے کے لیے آپ کو لے جائے اپنی لیبورٹری میں یا جہاں بناتا ہے بٹی میں، اور جا کر کے یہ دیکھو یہ میں نے 22 کیرٹ کا سونا یہاں پر میں نے پگھلایا ہے اور آپ کو یہ بنا کے دیتا ہوں، اور دیکھو یہ اوپر اوپر والا زیادہ چمک رہا ہے، یہ جاگ جو ہے وہ زیادہ چمکتی ہے نا، وہ پانی اتنا نہیں چمکتا، گندے پانی پر بھی جاگ سفید ہوتی ہے، گٹر پر بھی جاگ بنتی ہے، بلبلہ سفید ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو کہے کہ یہ اوپر جو سفیدی ہے یہ ایسا یہ خالص ہے یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، نہ وہ نیچے والا دو مجھے، وہ اصل ہے، وہ سونا ہے، اس کے کیرٹ زیادہ، یہ جاگ ہے۔ اس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے حق و باطل ہمیں سمجھا دیا عزیزا۔ اب آؤ حق کے مصادیق کی طرف، مفہوم حق واضح ہو گیا، حق یعنی پائیدار، حق یعنی جس کو ثبات حاصل ہے۔ ثبات کس چیز کو ہے؟ اللہ کی ذات حق ہے۔ ثبات کا منبع، پائیداری کا منبع، بقا کا منبع ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، چونکہ منبع بقا سے مربوط ہے، منبع پائیداری سے مربوط ہے، منبع ثبات سے مربوط ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کل شیء ہالک، ہر چیز جانے والی ہے، جو جانے والی ہے وہ تمہارے کام آنے والی، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو رہی ہے، ہر شے نابود ہو رہی ہے، الا وجہ، وجہ خدا باقی ہے، کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جا رہی ہے فانی ہو رہی ہے، کیا باقی رہ جائے گا؟ وجہ رب باقی رہ جائے گا، وجہ رب، توجہ فرمانا، وجہ رب، رب تو ہے ہی ہے باقی۔ ان دونوں آیات کے اندر کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہالک ہے سوائے وجہ خدا کے، ہر چیز میں فنا ہے سوائے وجہ ذل جلال کے، یہ نہیں فرمایا ذل جلال باقی ہے، فرمایا وجہ ذل جلال باقی ہے، کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام، وجہ پروردگار باقی رہ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر، ہر شے کے اندر دو پہلو ہیں، ہر شے کے اندر دو پہلو ہیں، ہر ذرے کے دو پہلو ہیں، ہر مخلوق کے دو پہلو ہیں، ہر موجود کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ جو خالق ہے، جاگ ہے، اور ایک پہلو جو وجہ خدا ہے۔ ہر چیز کے اندر وجہ خدا ہے، ہر چیز کے اندر وجہ خدا ہے، یعنی وہ پہلو اس کا وجہ خدا ہے جس پہلو سے وہ اپنے خدا سے مربوط ہے، اپنے پروردگار سے مربوط ہے، وہ اس کا وجہ خدائی پہلو ہے، وہ اس کا وجہ اللہی پہلو ہے، اور یہ وجہ اللہی پہلو باقی ہے، ہمیشہ برقرار ہے، یہ حق ہے، اور وہ جو ہلاک ہو رہا ہے وہ پائیدار نہیں ہے، وہ باطل ہے، اس کے ساتھ نہ چپکے رہو جو باطل ہو رہا ہے۔ اگر باطل کو تھاما تم بھی باطل ہو جاؤ گے، حق کو تھام لو۔ اب آئیں حق کی مثالیں، حق کے مصادیق، منبع حق ذات خدا، اور جو چیز بھی خدا سے مربوط و متصل وہ جو اللہ کی جانب سے ہو وہ حق ہے۔ اللہ کی جانب سے اب دیکھ لو کون ہے، اللہ کی جانب سے جو تکوینیات ہیں یہ سب حقائق حق ہیں، اور تشریعات حق ہیں، رسل حق ہیں، آسمانی کتابیں حق ہیں، ان کے رسل کے جانشین حق ہیں، ان کے اوصیاء حق ہیں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے پیغمبر اکرم کی زبان نورانی سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ حق اور باطل کی مثال ہے، کہ جو باقی ہے وہ حق ہے، جو جانے والا بلبلا ہے وہ باطل ہے، اور حق کون ہوگا، پائیداری کس کے اندر ہوگی، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کے اندر پائیداری ہے جو خدا کی طرف سے ہوگا۔ اب امیر المومنین آ کر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو خاذلین حق ہیں، کیوں خاذلین حق بن گئے؟ چونکہ حق کا معیار ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کیوں معیار موجود نہیں ہے؟ یہ شخصیات کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں، ان کے پاس حق کے پرکھنے کا معیار نہیں ہے۔ اگر حق کے پرکھنے کا معیار ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ حق ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جو خود سے لوگوں نے کرا لیا وہ حق نہیں ہے، جو خواہشات پر استوار ہے وہ ناپائیدار ہے، جو ہوا و ہوس پر کوئی قیام شروع ہے وہ ناپائیدار ہے۔ پائیدار کون سا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ حق خدا ہے، ثبات اللہ کو حاصل ہے۔ حق میں تیز کرو اپنے ذہن کو عزیز من، ہمیں آج اگر حق و باطل کو تشخیص دے سکا، آج اگر جاگ اور سونا اپنے تشخیص دے لیا، آج تو مشکل ہماری سونے اور پیتل میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم پیتل کو سونا سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیتل اور سونے میں اشتباہ کرنے والوں سے زیادہ بڑے بیوقوف بھی موجود ہیں۔ کون ہیں؟ جو جاگ اور سونے میں بھی تمیز نہیں کر سکتے، جو پانی اور جاگ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ عزیز من، ہمیں آج اپنے زمانے کے اندر حق و باطل کو تشخیص دینا ہے، پائیدار و ناپائیدار کو تشخیص دینا ہے۔ حق کی قیافہ سمجھو، حق کا معیار سمجھو، حق کی شکل کو سمجھو، اور پھر اپنے زمانے میں تشخیص دو حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق کو لے کر اور باطل کو ٹھکرا کر ثابت کر دو کہ آپ اہل حق ہو۔ اس وقت کبھی بھی خاذلین حق میں سے نہیں سب بنو گے، ہمیشہ ناصرین حق میں سے بنو گے، جب پہلے پتہ چل جائے کہ ناصر حق ہے کیا۔ ورنہ وہ لوگ جو مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہیں، کبھی کس کی مدد جا کرتے ہیں؟ شہید بتاری رضوان اللہ علیہ نے و دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، بعض اوقات امر مشتبہ ہو جاتا ہے، ہم کسی اور کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ یہ روایت جو مشہور کربلا کے بارے میں مشہور روایات بہت ہیں جو ذاکرین کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہیں یا بعض مؤلفین کی وجہ سے، لیکن تاریخی نقطۂ نگاہ سے وہ درست نہیں ہے۔ تاریخی روایتیں اور ہیں، مشہور روایتیں اور ہیں، بہت سارے جزیات میں یا کلیات میں۔ ان روایات میں سے ایک روایت ہے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کہ مشہور بہت کچھ ہو چکا ہے، اصل ماجرا کچھ اور ہے۔ آج جملہ شہادت جناب حسن کے بارے میں، اور بھی ان کے بارے میں بہت کچھ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ شہادت کے بارے میں، شہید متاری نے فرمایا کہ جناب قاسم ابن حسن جب شہید ہوئے تو سید الشہداء علیہ السلام جب جناب قاسم کو ضربت لگی اور گرے تو ایک جرمٹ بنایا انہوں نے جناب قاسم کے گرد، آئے آگے بڑھے مزید ضربیں لگانے کے لیے اور شاید گردن سے سر جدا کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہ قاتل جس نے جناب قاسم کو گرایا تھا تلوار کے وار سے، گھوڑے سے نیچے، اب وہ آگے بڑھا جناب قاسم کو مزید ضربیں لگانے کے لیے۔ اتنے میں سید الشہداء علیہ السلام کو جب ندا آئی جناب قاسم کی، یا مولا الیہ الیہ یا مولا، حضرت فوراً پہنچے، فوراً پہنچے، اور وہ اشکیا کا جرمٹ بنا ہوا تھا جناب قاسم کے اوپر، سید الشہداء نے حملہ کیا ان کے اوپر، اور اس حملے میں وہ بھکلا گئے۔ سید الشہداء نے تنہا حملہ کیا ان پر، وہ کئی لوگ تھے، دسیوں لوگ یا بیسیوں لوگ تھے، سید الشہداء نے حملہ کیا، وہ بھکلا گئے، بھکلا کے وہ بھاگے، اور اس بھاگنے کے نتیجے میں وہ جو قاتل تھا جناب قاسم کا، وہ ان کے پاؤں تلے روندا گیا، پامال ہو گیا، اتنا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، اور بالکل وہ پائمال ہو گیا، وہ قاتل۔ اور سید الشہداء علیہ السلام جناب قاسم کی لاش اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے آئے۔ اب مشہور کچھ اور ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے, شاید پہلی دفعہ یہ آپ سن رہے ہوں گے, تعجب بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں.
تو قبلہ پہلے یہ روایات بتاتے ہیں, پھر غلط بھی
عرض کر رہا ہوں نا, یہی تو بتایا نا کہ خوب مشہور کچھ ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے روایات, چونکہ اکثر پڑھ کے نہیں بتاتے سن کے بتاتے ہیں, جبکہ تاریخی لحاظ سے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. خوب حضرت لے آئے, اب یہاں کے بعد مطلب بیان کرنا ہے. وہ شخص جو قاتل تھا وہ روندا گیا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے, زندہ تھا اور نہ کہ قتل ہو کر پھر روندا گیا, بلکہ زندہ روندا گیا اور پائمال ہو گیا وہ. یہاں پر اب یا ہمارے یہاں یہ روایت پڑھی جاتی ہے کہ جناب قاسم کی لاش کے وہ روندی گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک ذاکر ایران میں وہ یہی روایت پڑھ رہے تھے, چونکہ لوگوں نے سنا ہوا یہی ہے کہ جناب قاسم کی لاش پائمال ہو گئی, ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا. ایک خطیب تھے وہ میری طرح, وہ لوگوں کو وہ صحیح روایت بتا رہے تھے اور بتانے لگے ان کو کہ جب سید الشہداء نے حملہ کیا قاتلین نے جناب قاسم پر تو وہ بوکھلا گئے, بگدڑ مچی ان میں اور اس کے نتیجے میں وہ قاتل روندا گیا. تو نیچے ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی تھی, وہ سینے پہ ہاتھ مار کے تو بڑا افسوس کرنے لگی کہ ہائے ہائے قربان, چونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب قاسم کی لاش قربان ہوئی. وہ خطیب بیان کر رہا تھا کہ قاتل قاسم پائمال ہو گیا, وہ قاتل قاسم کے لیے بھی اظہار ہمدردی افسوس کرنے لگی کہ ہائے ہائے قربان. اس نے اوپر سے کہا کہ لگتا ہے تیرا کوئی رشتہ دار تھا وہ, کہ تو ہر ایک کے لیے ہمدردی تیرے اندر موجود ہے. بہت ساری, اب یہ ضمنی مطلب ہے, سارے سوالات اب اسی بارے میں آپ کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اصل بات حق و باطل کی کر رہے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان معیار معلوم نہیں ہوتا, کسی کی نصرت کے لیے جاتا ہے کسی اور کی نصرت کو پہنچ جاتا ہے, کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے. مثلا فرض کر لیں اگر گلی میں دو آدمی لڑ رہے ہو, آپ یہاں سے بھیجنا جی جانا جی وہ ہمارا بھائی لڑ رہا ہے اس کی مدد کو جانا, وہ آپ جانتے نہیں بھائی ہے کون ہے, آپ دیکھتے ہیں جا کے ایک آدمی مثلا اس کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں بھائی کی مدد کے لیے, اور ہے وہ وہی بھائی ہے جس کو بچانے گئے ہیں, چونکہ پہچانتے نہیں ہیں جس کی مدد کو جا رہے ہیں, اس کو پہچانتے نہیں ہیں, لہذا اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کو پہچانتے نہیں ہیں. جب تک دشمن کو پہچانتے نہیں اسے ذلیل و خوار بھی نہیں کر سکتے, اسے شکست بھی نہیں دے سکتے آپ. اس لیے حق و باطل, ہم خاذل حق و ناصر حق کب بنیں گے؟ اس وقت ناصر حق بنیں گے جب ہمیں حق کا پتہ ہوگا, پہچان ہوگی. اس وقت خاذل حق بنیں گے جب ہمیں حق کی پہچان, کہ بعض اوقات حق کی پہچان کے لیے ہم نا حق کی مدد کرنا شروع کر دیں گے. اور تاریخ بھری ہوئی ہے کہ لوگ حق کے پرچم اٹھا کر نا حق کی حمایت کرتے رہے, یہ گمان کر کے کہ حق ادھر ہے, چونکہ خاذل حق کیوں بنے, حق کو پہچانتے نہیں تھے. کربلا معیار ہے حق کو پہچاننے کا عزیزان. سید الشہداء نے یہ معیار زندہ کیا. امیر المومنین کا درد کیا تھا کہ یہ خاذلین حق ہیں, امت خاذل حق بن چکی تھی, خواص خاذل حق بن چکے اور عوام خواص کی وجہ سے خاذل حق بن چکے. سید الشہداء نے خاذلین حق کو دوبارہ ناصرین حق بنانے کے لیے قیام کیا, دوبارہ ناصرین حق بنائے, اور انہی میں سے بہت ساروں نے توبہ کی جنہوں نے خزل کیا تھا حق کو, تائبین بنے, استغاثہ کیا, توبہ کی, مغفرت طلب کی, اور پھر خدا کی بارگاہ میں عہد کیا اور لشکر کے لشکر تشکیل دے کر حق کی نصرت ہو گئے اور سب شہید ہو گئے. ہو سکتا ہے انسان کسی زمانے میں حق چھوڑ دیا ہو یا باطل کو حق سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑا ہو, لیکن اللہ اس کو توفیق دے دے کسی زمانے میں حق کی طرف آ جائے. حق کا یہ معیار سید الشہداء نے بہت کچھ قربان کر کے قائم کیا ہے عزیزان, بہت کچھ قربان کر کے, ورنہ آسانی سے یہ معیار حق لوگوں کو واضح نہ ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی آج ہمارے لیے بہت دشوار تھا حق کا معیار ڈھونڈنا. سید الشہداء نے ہر وہ سرمایہ جو خدا نے دیا تھا اسے اٹھا کر خدا کی راہ میں پیش کر دیا, تمام سرمایہ, اور اس قدر ظلم اہل بیت پر ہوا, شہداء پر ہوا. شہداء کربلا کتنے ظلم سے گزرے, جب زندہ تھے پانی بند تھا، جب میدان میں گئے ہر شہید ایک چیز سے شہید نہیں ہوا، کئی کئی چیزوں سے شہید ہوئے، پرچیوں سے بھی شہید ہوئے، نیزوں سے شہید ہوئے، تلواروں سے شہید ہوئے، تیروں سے شہید ہوئے۔ جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے میرے بابا کا پیراہن ملا، قمیض ملی جو سید الشہداء نے پہنی ہوئی تھی، وہ پیراہن جب مجھے ملا میں نے اس پر زخم گنے کہ میرے بابا کو کتنے زخم لگے۔ امام فرماتے ہیں تشخیص دینا مشکل تھا کہ تلوار کا زخم کون سا ہے، نیزے کا زخم کون سا ہے۔ جہاں تلوار لگی ہوئی تھی وہاں نیزہ بھی لگا ہوا تھا، جہاں نیزہ لگا ہوا تھا وہاں تیر بھی لگا ہوا تھا۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام پر، جب سید الشہداء علیہ السلام آخری وقت آیا امام علیہ السلام پر، سب سے زیادہ زخم پتھروں کے تھے۔ عزیزان راوی نے ذکر کیا ہے سب سے زیادہ زخم پتھروں کے تھے۔ روایت میں ہے جب امام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، تشریف لائے زمین پر اور سنبھل کے دوزانو ہو کے جب بیٹھے، ایک پتھر سید الشہداء علیہ السلام کی پیشانی پہ لگا، اس پتھر کا لگنا تھا خون کا فوارہ جاری ہوا اور سید الشہداء علیہ السلام کے محاسن سب تر ہو گئے، خون آلود ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس ہاتھ کو سامنے رکھا اور پھر اس کے بعد استغاثہ کیا بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں۔ وہ استغاثہ یہ تھا: صبرن بقضائک تسلیمن لامرک لا رب سواک لا الہ الا انت یا غیاث من لا غیاث لہ۔ یہ استغاثہ سید الشہداء نے کیا اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا سید الشہداء علیہ السلام۔ سر سید الشہداء ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ جدا کیا گیا اور جدا کرنے کے بعد پھر بھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ سر جدا ہونے کے بعد ظلم سید الشہداء پر ختم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا سید الشہداء کی لاش کو پائمال کیا جائے، 10 گھوڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کو نال چڑھا کر حاضر کیے گئے تاکہ فقط حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کریں۔ مشرق سے مغرب کو دوڑتے، مغرب سے مشرق کو دوڑتے گھوڑے دوڑا کر جب سید الشہداء کی لاش کے ٹکڑے کر چکے، پھر اس کے بعد جاتے ہیں عمر سعد کے پاس اور عمر سعد کو کہتے ہیں اے عمر سعد جا کر دیکھ لے لاش حسین کو، ہم نے کیا کیا ہے، اب ہمیں انعام دے، اب ہمیں بتا انعام کیا ہے ہمارا۔ عمر سعد نے، روایات میں ہے کہ عمر سعد نے وہیں پر ان کو انعام دیا اور کہا عبیداللہ کو خصوصیت کے ساتھ بتانا ان 10 آدمیوں نے لاش حسین پائمال کی ہے۔ عزیزان لاش سر حسین، سر اقدس حسین علیہ السلام پر بھی ظلم جاری رہا۔ سر اقدس حسین علیہ السلام وہی کربلا میں کاٹ کے خولی کو دیا گیا کہ یہ عبیداللہ تک پہنچائے، خولی لعین یہ سر لے کر گیا اور لے کر یہ خولی کے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے باہر کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا، جب رات ہو گئی تو بعض روایات کے مطابق یہ ملعون سر لے کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ گھر میں لے جا کر اس نے دیکھا کہ گھر والوں کو معلوم نہ ہو کہ میں کیا لایا ہوں اپنے ساتھ، کیا لایا ہوں اپنے ساتھ۔ اس لڑکی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، اس سر کو نکالتی ہے باہر اور خون صاف کرتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے لیکن یہ کس کا سر ہے، کس مظلوم کا سر ہے؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ اے خاتون تجھے پتا نہیں، یہ افضل بشر کا سر ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے، یہ اس کا سر ہے جس کی ماں سے افضل کوئی ماں نہیں، جس کے باپ سے افضل کوئی باپ نہیں، جس کے نانا سے افضل کوئی نانا نہیں۔ تو کہنے لگی لیکن جب تجھے پتا ہے کہ اس سے افضل کوئی اور نہیں تو کیوں لے کر آیا؟ کہنے لگا اس کے لیے تو مجھے بڑا انعام ملے گا۔ وہ خاتون ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کیا کہتی ہے، اے فاطمہ زہرا مجھے معاف کرنا، آپ کے بچے کے خون میں میرے ہاتھ رنگی۔
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔
پروردگار رب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما۔